السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، سيدنا أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه فرماتے ہیں، ایک شخص اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، فقال یا رسول اللہ اذنی واوجز، فقال اذا قمت فی صلاتک فصل صلاة مودع ولا تکلم بکلام ولا تكلم بكلام تعتذر منه غدا وأجمع الإياس مما في أيدي الناس. اسے احمد نے روایت کیا ہے اور علامہ البانی جامع الصغیر میں اسے بیان فرمایا ہے. آج خطبے کا موضوع ہے اذنی واوجز، مجھے مختصر سی نصیحت کیجیے. نصیحت کے تعلق سے چند اہم باتیں کرتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ سلف صالحین، صحابہ کرام اور تابعین و اتباع التابعین، بہترین تین زمانوں کے لوگوں کا حال نصیحت کے ساتھ کیا تھا، ان کی سوچ، ان کی فکر کس چیز کے متعلق تھی، وہ اپنا وقت کیسے گزارا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جب صحابہ کرام بیٹھتے تھے تو ان کا طرز عمل کیا ہوتا تھا، ان کی زندگی کیسے گزر گئی، اور آج ہماری زندگی کیسے گزر رہی ہے، نصیحت کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہے، کیا ہم نصیحت کسی سے طلب کرتے ہیں، یا اگر کوئی ہمیں نصیحت کرتا ہے تو اس وقت ہمارا رد عمل کیا ہوتا ہے، نصیحت کی کیا اہمیت ہے دین اسلام میں، میں اپنے آپ کو کیسے سدھار سکتا ہوں. میں یہ تو سینہ تان کے کہتا ہوں کہ صحابہ کرام اولیاؤں کے سردار ہیں اور میں ان کی اتباع کرنے والا ہوں، ان کے نقش قدم پر چلنے والا ہوں. یہ بات کتنی سچ ہے یہ ہم اپنے اعمال اور اپنے کردار سے ثابت کر رہے ہیں. ایک مختصر سی نصیحت ہے، چھوٹی سی حدیث ہے. سیدنا ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ ایک شخص اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس شخص نے عرض کی اذنی واوجز، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذنی، آپ مجھے نصیحت کیجئے، موعظہ کیجئے، ایسی نصیحت جس سے میرا دل نرم ہو جائے اور میری زندگی بدل جائے. واوجز، اور یہ نصیحت مختصر سی ہونی چاہیے، چند الفاظوں میں، چند جملوں میں، اتنے مختصر کہ مجھے یاد بھی رہ جائے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص کو وصیت کرتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، اور مختصر ہی کرتے ہیں. تو آپ سب سے پہلے اس روایت میں ہمیں خوبصورت پیغام مل رہا ہے، اوصنی و اوجز. سلف صالحین، گزرے ہوئے بہترین لوگ اس امت کے، جن کے سردار ہیں صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین، جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے، یا تو وہ سنتے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی ہے اور وحی بیان کرتے ہیں. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یا تو قرآن مجید کی آیت اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرماتے تھے، اور یا حدیث اپنے صحابہ کو سناتے تھے. یہ دین تھا صحابہ کا. قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پھر معنی بھی سمجھ لیتے تھے، اور جب کسی چیز کی سمجھ نہ آتی تب سوال کرتے تھے. جیسا کہ مثال کے طور پر جب یہ آیت نازل ہوئی، الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون، تو بعض صحابہ پریشان ہوئے، ان میں کبار الصحابہ بھی تھے، سید ابو بکر صدیق بھی تھے، پریشان ہوئے وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کو شرک سے آلودہ نہیں کیا، ظلم سے آلودہ نہیں کیا، شرک نہیں، ظلم کا لفظ ہے آیت میں، ولم يلبسوا ایمانهم بظلم، اور ظلم سے اسے آلودہ نہیں کیا. اولئک لهم الامن، انہی کے لیے امن و سلامتی ہے، اور وہی ہدایت یافتہ ہے. تو ان کو تعجب ہوا کہ ہم میں سے کیسا شخص جس نے ظلم نہیں کیا، گٹے کے بل گر کر روتے رہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا تو یہ فرمان ہے، ہم میں سے وہ کون سا ایسا شخص ہے جس نے ظلم نہیں کیا. اللہ تعالیٰ کا ڈر دیکھے، خوف دیکھے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، یہ وہ ظلم نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو، یہ ظلم عظیم ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان الشرک لظلم عظیم، یعنی جس نے اپنے ایمان کو شرک سے محفوظ رکھا، اپنے ایمان کو شرک سے مخلوط نہیں کیا، انہی کے لیے امن و سلامتی ہے، اور وہ ہدایت یافتہ ہے. پھر تسلی صحابہ کرام کو. آج جب ہم یہ کہتے ہیں کہ کلمہ پڑھنے کے بعد کلمہ پڑھنے والا مسلمان شرک کر سکتا ہے، تو بعض لوگوں کی آنکھیں نکلنے کو آتی ہیں، یہ کیسی نئی باتیں ہم سن رہے ہیں، کلمہ تو پڑھ لیا ہے اب مسلمان شرک کر ہی نہیں سکتا، شرک تو مشرک کرتے ہیں، بت پرست کرتے ہیں، سورج کی پرستی کرنے والے کرتے ہیں، مسلمان کہاں بت پرستی کرتا ہے، مسلمان تو شرک کر ہی نہیں سکتا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون، اگر یہ شرط نہیں ہے تو پھر نہ امن و سلامتی ہے اور نہ ہدایت ہے. اگر امن و سلامتی چاہتے ہیں آخرت میں، ہدایت چاہتے ہیں دنیا میں، تو اپنے ایمان کو محفوظ رکھو، شرک سے دور رکھو, اور شرک سے اس وقت تک بچا نہیں جا سکتا جب تک یہ معلوم نہ ہو کہ شرک ہے کیا. الغرض صحابہ کرام اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست علم حاصل کر چکے ہیں, اور آپ دیکھتے ہیں کہ اکثر سوال نہیں کرتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرحمن علی العرش استوى, رحمان عرش پر مستوی ہوا جل شانہ. کبھی کسی صحابی نے یہ سوال کیا ہے اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی تو ہوا, کیسے مستوی ہوا؟ کبھی سوال کیا ہے؟ کبھی یہ کہا کہ ہماری عقل کیسے مانتی ہے, کیسے مانے گی ہماری عقل کہ اس سے تو سمت لازم آتی ہے کیونکہ زمین ہے, اس کے اوپر آسمان ہے, اس کے اوپر پھر عرش ہے, پھر عرش سے اوپر اللہ تعالیٰ ہے, تو سمت لازم آتی ہے. کبھی کسی صحابی نے سوال کیا ہے؟ جانتے کس نے سوال کیا ہے؟ اہل بدعت نے سوال کیا ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی طرف ایک شخص آیا اور اس نے کہا, دیکھیں بہترین صدیوں میں, اس بہترین زمانے میں امام مالک سے ایک شخص سوال کرتا ہے اور کہتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرحمن علی العرش استوى, رحمان عرش پر مستوی ہوا, تو کیسے ہوا؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو شدید غصہ آیا. غصہ کیوں آیا؟ کیونکہ بات ہی غلط ہے, سوال ہی غلط ہے, اور سوال کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے جل شانہ. یہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہے, اللہ تعالیٰ کا حق ہے. اپنے سر کو سوڑا سا جھکایا, ان کا چہرہ سرخ ہوا اور غصے میں یہ فرمایا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ الاستواء معلوم والکیف مجهول والایمان به واجب والسؤال عنه بدعة اخرجوه. استواء کا معنی معلوم ہے عربی زبان میں, استواء کسے کہتے ہیں؟ والکیف مجهول, اس سے کیفیت مجهول ہے, غیر معلوم ہے. والایمان به واجب, اور یہ ایمان کہ اللہ تعالی عرش پر مستوی ہے فرض ہے, واجب ہے. والسؤال عنه بدعة, اور ایسا سوال کرنا بدعت ہے. اخرجوه, اس شخص کو نکال دو میری مجلس سے, بدعتی ہے. اس شخص نے کہا امام صاحب میں تو صرف یہ قول نقل کر رہا ہوں, میں نہیں کہہ رہا, کسی اور نے کہا, میں پوچھ رہا ہوں. امام صاحب فرماتے ہیں مجھ سے تم نے ہی پوچھا ہے, نکالو اسے میری مجلس سے باہر. السؤال عنه بدعة, کس چیز کا سوال بدعت ہے؟ یہ پوچھنے کہ اللہ تعالیٰ کہاں, یہ پوچھنے بدعت ہے؟ بعض جاہل لوگ سمجھتے ہیں یہ سوال بدعت ہے. نہیں واللہ, یہ بدعت ہوتی تو صحیح مسلم کی روایت میں اس کم سن لڑکی سے جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا اس کے ایمان کو دیکھنے کے لیے کہ مومنہ لڑکی ہے کہ نہیں, این اللہ, یہ سوال تھا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا, اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ کیا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بدعتی سوال کرتے ہیں؟ بدعت ہوتی کیا جانتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں بدعت ہو ہی نہیں سکتی, کیونکہ دین کی بنیاد ہی یہی ہے. یہ جاہل لوگ کہتے ہیں سوال بدعت ہے, بدعت کیفیت کے تعلق سے سوال کرنا بدعت ہے. اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوا کیسے ہوا, یہ بدعت ہے. اس جاہل نے اس لیے پوچھا کہ اس کا سر بڑا تھا, دماغ بھی بڑا تھا, وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ میرا عقل میں یہ بات کیسے گھسے گی, اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی اگر ہے تو اس سے سمت لازم آتی ہے اور سمت مخلوق کے لیے ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ خالق مخلوق نہیں ہے. شیطان کا وسوسہ ہوا اور اپنے بڑی عقل کو شریعت سے آگے کرنے کی کوشش کی اور وہیں سے مار کھا گیا. صحابہ کرام نے سوال نہیں کیا, تابعین نے سوال نہیں کیا, اتباع التابعین نے سوال نہیں کیا, چار اماموں میں سے کسی نے سوال نہیں کیا, محدثین میں سے کسی نے سوال نہیں کیا, اگر کیا تو کسی اہل بدعت نے کیا. اور آج عجب ہے ایسے مسلمانوں پر جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر اسے سوال کرنے والے کے ساتھ امام مالک نے اتنی سختی برتی تھی، اگر یہ سن لیتے تو اس شخص کو کیا کہتے جو یہ کہتے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، عرش پر نہیں ہے، یا عرش پر بھی ہے اور فرش پر بھی ہے، یا ہر جگہ انوار نظر آتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، وحدت الوجود وحدت الحلول کا عقیدہ، یہ بد عقیدگی کے بارے میں اگر سن لیتے تو امام مالک کیا کرتے؟ الغرض، تو پہلی بات سمجھنے کی بات، اذنی و اوجز، صحابہ کرام اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے، یا تو وہ سنتے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، قرآن ہے اور حدیث ہے، صحیح حدیث براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رہے، کسی سند کی ضرورت بھی نہیں ہے، براہ راست سن رہے ہیں، اور سمجھا، اور جس چیز سمجھ نہیں آتی تھی سوال کرتے تھے، اور بعض اوقات بعض صحابہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے وصیت کی گزارش بھی کرتے تھے، جیسے کہ یہ حدیث ہے، اذنی و اوجز، اور سی بخاری کی روایت میں جب ایک شخص نے عرض کی اوصنی یا رسول اللہ، مجھے وصیت کیجیے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تغضب، غصہ مت کرو، اس شخص نے بار بار یہ عرض کی کوئی اور وصیت کیجیے، لا تغضب، غصہ مت کرو، تیسری مرتبہ بار بار اس شخص نے یہ عرض کی اچھا کوئی اور وصیت، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک ہی جواب دیا، لا تغضب، غصہ مت کرو۔ اور جیسے کہ ایک اور روایت میں آیا ہے، ایک صحابی عرض کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسی نصیحت کیجئے کہ میں کسی اور سے پوچھنے نہ پاؤں، آپ مجھ میرے رہنمائی کیجئے، نصیحت کیجئے، میں کسی اور سے سوال نہ کروں۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو کہ میں ایمان لے کے آیا ہوں اور پھر استقامت کا راستہ اختیار کر لوں، کیونکہ ایمان صرف قول نہیں ہے زبان کا، ایمان عمل ہے، استقامت نہیں تو پھر ایمان کہاں ہے، اگر عمل نہیں تو پھر ایمان کہاں ہے، تو اصل ایمان کی بنیاد عمل میں ہے۔ صدر معاذ کی حدیث میں دیکھیں، ترمذی کی روایت میں صدر معاذ رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسا عمل بتائیے جس سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں اور جہنم سے نجات پا لوں۔ سبحان اللہ، کوئی ایسا عمل بتائیے مجھے جس سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں اور یہ عمل مجھے جنت جہنم سے دور کر دے، یدخلنی الجنہ ویباعدنی من النار۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لقد سألت عن عظیم، آپ نے عظیم سوال پوچھا ہے اور یہ آسان ہے اس کے لیے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کر دی۔ ہم کرنے والے بنیں گے تو آسانی بھی ملے گی، جب نہیں کریں گے تو آسانی بھی نہیں ہوگی۔ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہم کسی عالم کی طرف جائیں، کسی طالب علم کی طرف جائیں اور ان سے یہ کہیں کہ آپ مجھے کوئی وصیت کیجئے، کوئی نصیحت کیجئے، مختصر سی صحیح، ہمارے پاس وقت کہاں ہوتا ہے؟ دنیا میں ڈوبے ہوئے ہم لوگ ہیں، یہ دنیا چھوڑتی نہیں ہے، بارہ بارہ گھنٹے کام کرتے ہیں، بعض لوگ اٹھارہ گھنٹے کام کرتے ہیں، مشکل سے نیند پوری ہوتی ہے، کوئی کام ڈھنگ سے ہو نہیں پاتا ہم سے، نہ بارہ یا چودہ گھنٹے ڈیوٹی کر کے ہم کوئی ٹھیک کام کر سکتے ہیں، نہ ہماری نیندیں پوری ہوتی ہیں، نہ ہمارے گھر کے حالات کو ٹھیک ہوتے ہیں، گھر والے ہم سے تنگ، ہم ان سے تنگ، بس زندگی گزر ہی رہی ہے پتہ نہیں۔ ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ ہم کسی عالم کے پاس یا طالب علم کے پاس جا کر یہ سوال کریں آپ مجھے کوئی مختصر سے نصیحت تو کیجئے۔ جانتے ہیں ہم کیوں نہیں چاہتے؟ وقت کا مسئلہ نہیں ہے, وقت وہ نکل ہی جاتا ہے. ٹی وی کے لیے وقت ہے, ڈرامے کے لیے وقت ہے, فلم کے لیے وقت ہے, گپے لگانے کے لیے وقت ہے, غیبت کے لیے وقت ہے, چور خوری کے لیے وقت ہے, اخبار پڑھنے کے لیے وقت ہے, گوگل پہ سرچ پہ وقت ہے, یوٹیوب کھولتے ہیں دو دو گھنٹے بیٹھ جاؤ, اس کے لیے وقت ہے. وقت ہے ہمارے پاس, لیکن اپنے آپ کو بدلنے کی ہمت نہیں ہے ہمارے پاس, اپنا بدلنا نہیں چاہتے ہم, بس زندگی گزر ہی رہی ہے. شاید بعض لوگوں کی زندگی پر جانور بھی ہنستے ہوں گے, دیکھو یہ بھی انسان ہے, یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے. آج ہم ہنستے نا گدھے پر کہ دیکھو یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے, بعض لوگ ہنستے ہیں نا, اسے کیا پتا کہ شاید یہ گدھا اسے بھی اچھا ہو. میں انسان کی تحقیر نہیں کر رہا ہوں, میں اس انسان کی تحقیر کر رہا ہوں جس کی زندگی جانوروں سے بدتر ہے, جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہم الا کالانعام بل ہم اضل. ایسے انسان بھی اس دنیا میں موجود ہیں, اس زمین پر چلتے پھرتے ہیں, جو جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں. اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے. تھوڑا سا وقت نکالیں اپنی اصلاح کے لیے, اپنے گھر والوں پہ ترس کھائیں, اپنے بچوں پر ترس کھائیں, ان کی اصلاح کے لیے. ہماری انتھک محنت بچوں کی تعلیم کے لیے ہوتی ہے, پہلے اپنی تعلیم کی فکر, پھر شادی کی فکر, پھر نوکری کی فکر, پھر بچوں کی فکر, ان کی تعلیم کی فکر, اسے فکر ہمیں مار ڈالا ہے. کبھی بچوں کی صحت تربیت کی فکر بھی ہم نے کی ہے؟ ڈاکٹر کی پروڈکشن ہو رہی ہے, انجینئر کی پروڈکشن ہو رہی ہے, کمی نہیں ہے امت میں دنیاوی تعلیم حاصل کرنے والے مسلمانوں کی. اگر کمی ہے تو تقوی کی کمی ہے, اللہ تعالیٰ کے ڈر کی کمی ہے. کرپشن ہے, روتے ہیں, ہمارا رونا ختم نہیں ہوتا کہ کرپشن ہی کرپشن ہے, مسلمان ملکوں میں کرپشن ہے. یہ کرپشن کیوں ہے؟ کرپشن کرنے والے ہیں تو کرپشن ہے. جب یہ لوگ توبہ کریں گے, اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں گے, لوگوں سے نہیں, اللہ تعالیٰ سے سب سے پہلے, دل کی اصلاح سب سے پہلے ہے, تو دیکھیں زندگی کیسے نہیں بدلتی. الغرض تھوڑا سا وقت نکال کر اپنے لیے, اپنے اہل خانہ کے لیے, اپنے بچوں کے لیے کچھ نصیحت بھی لے لیا کریں, پوچھ لیا کریں کبھی کوئی سوال. سوال لوگ پوچھتے ہیں, اللہ کا شکر ہے کہ لوگوں میں اب تھوڑی سی سمجھ آئی ہے, یہ چاہت آئی ہے. زکوٰۃ کے بارے میں سوال پوچھ لیتے ہیں, نماز کے بارے میں سوال پوچھ لیتے ہیں, اچھی بات ہے, یہ بھی ایک نصیحت موعظہ ہے. لیکن کبھی جنرل سوال کیا کہ میں اپنے آپ کو کیسے سدھاروں؟ دیکھیں ہم سب نقائص میں ڈوبے ہوئے ہیں, نقص ہے ہمارے اندر, میرے اندر یہ نقص ہے, اسے کیسے دور کروں میں؟ کچھ عرصے پہلے ایک جوان کا فون آیا, بڑا پریشان تھا, کہتے ڈاکٹر صاحب بہت پریشان. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے میری فجر کی نماز مجھ سے نہیں ہوتی, الارم بھی لگاتا ہوں اسے بند کر دیتا ہوں, پتہ نہیں چلتا. تو پلیز مجھے آپ کوئی نصیحت کیجیے, کوئی طریقہ بتائیے کہ فجر کی نماز کے لیے میں کیسے جاؤں. دل میں تڑپ ہے, خیر ہے, میں نے اسے نصیحت کی ہے, جو فون نمبر میں نے اس کا سیو کیا اور میں نے اس پہ لکھا فجر کی نماز کے لیے جگانا ہے. سبحان اللہ, نام نہیں جانتا تھا اس کا میں. پھر اس کو یہ بتایا کہ اپنے اور بھی دوست ہیں, ان کو بتا دیں اگر آپ کے دوست فجر کی نماز باجماعت نہیں پڑھتے تو اچھے دوست نہیں ہیں, ان لوگوں سے دوستی رکھو جو فجر کی نماز پڑھتے, تمہیں بھی جگائیں گے. دوستی کا بڑا اثر ہوتا ہے. اگر گھر میں کوئی اور نہیں ہے جگانے والا تو پھر آپ بن جاؤ ان کو جگانے والے. ایک استاد کہہ رہا تھا ایک بچہ اسکول میں لیٹ آیا, سورج نکلنے کے بعد میں نے دیکھا کہ لڑکے اسمبلی میں کھڑے ہیں اور وہ لڑکا جلدی سے گیا کونے میں جا کے گیا, وہاں پہ اسے نماز پڑھی فجر کی نماز سورج نکلنے کے بعد. تو واپس آئے تو میں نے اسے دیکھا, میں نے اسے بولا, میں نے کہا تم نے یہ کیا کیا؟ کہتے میں نے نماز پڑھی. یہ ایک وقت ہے نماز پڑھنے کا. بچہ خاموش, کہتے گھر میں کیوں نہیں پڑھ کے آئے؟ اس بچے نے کہا میرے گھر میں کوئی نماز پڑھتا نہیں ہے, مجھے جگاتے ہیں اسکول کے وقت میں جب سورج نکل جاتا ہے, میں جلدی سے منہ دھو کے اپنے بیگ اٹھا کے میں اسکول آ جاتا ہوں. مجھے کبھی میرے والدین نے نماز کا ایک مرتبہ بھی نہیں کہا. میرا دل کرتا ہے کہ میں نماز پڑھوں, میرے والدین نے نماز کا کبھی مجھے کہا ہی نہیں. اس لیے میں آتا ہوں اور میں اسکول میں آ کے نماز پڑھ لیتا ہوں. میں نے سنا ہے کہ نماز کو چھوڑنے والا کافر ہے, مجھے کفر سے ڈر لگتا ہے. ٹیچر کہتے میں نے اس کے باپ کو بلایا اور میں نے کہا کہ آپ کا بیٹا آتا ہے اور وہ سورج نکلنے کے بعد قضا نماز پڑھتا ہے اور اس نے مجھے یہ کہا ہے, کہ اس باپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہتے میں اپنے بیٹے پر ظلم کر رہا ہوں, اپنے بچوں پر ظلم کر رہا ہوں. یہ بچہ کفر سے ڈرتا ہے, مجھے کفر سے ڈر نہیں لگتا. کہتا اس دن کے بعد اس کے والد پھر دوبارہ یہ کہتا ہے اللہ کا شکر ہے کہ آج میرا پورا گھرانا نمازی بن گیا. فجر کی اذان کے وقت پورا گھر اٹھ جاتا ہے اور ہم فجر کی نماز پڑھتے ہیں اور میرا بیٹا مجھے مسجد میں لے کے جاتا ہے, با جماعت نماز پڑھتے ہیں. ایک چھوٹے سے بچے نے اپنے گھر کو بدل ڈالا ہے. ہم داڑھی والے کیوں نہیں بدل سکتے؟ 40, 50, 60, 70 سال ہماری عمریں ہو چکی ہیں, واللہ آج بھی ایسے لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے, جو اللہ تعالیٰ گھر کی طرف رخ نہیں کرتے. آج بھی ایسے لوگ بدبخت لوگ موجود ہیں. الغرض واپس آتے ہیں, عظنی واوجز یا رسول اللہ, حدیث کی طرف آتے ہیں. دیکھتے مختصر سی جامع نصیحت کیا ہے. فقال, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اذا قمت فی صلاتک فصل صلاۃ مودع. سب سے پہلی نصیحت, جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو ایسی نماز پڑھو جیسا کہ تمہاری آخری نماز ہو. آخری نماز, اس کے بعد مر جاؤں گا میں, آخری نماز ہے میری. اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ ہم نے ظہر کی نماز کے بعد مر جانا ہے, ہماری نماز کیسے ہوگی؟ وہ کبھی سوچا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس مختصر سی وصیت میں, اس پیاری نصیحت میں سب سے پہلے نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا. یہ نہیں فرمایا کہ نماز پڑھو, نماز قائم کرو, نہیں. ارے نماز ہی تو بہت ہے, لیکن سچے نمازی کتنے ہیں؟ پکے نمازی کتنے ہیں؟ خشوع اور خضوع والی صلات کہاں پہ ہے؟ صلاۃ مودع, آخری نماز سمجھ کر ہر نماز کو پڑھا کر, ہر نماز کو. اذا قمت فی صلاتک, اذا شرطیہ ہے, شرط ہے ہر نماز کے لیے. جب نماز پڑھنے کے لیے آپ کھڑے ہو جاتے ہیں تو یہ سمجھو کہ یہ میری آخری نماز ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ المؤمنون میں مؤمن کون ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. مؤمن فلاح پا چکے ہیں, اور سب سے پہلی شرط فلاح کی ایمان ہے, کیونکہ فلاح پانے والے مؤمن ہیں. ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. قد افلح المؤمنون فلاح پا چکے ہیں. اب ان مومنوں کی باصفات بھی دیکھ لیں. سب سے پہلی صفت الذین یقیمون الصلاۃ, یہ صفت ہے؟ نہیں, یہ صفت نہیں ہے. نماز وہ قائم کرتے ہیں, نماز قائم کرنا یہ تو بنیاد ہے. اب نماز قائم کرتے تو ہیں لیکن بہترین طریقے کی نماز پڑھتے ہیں, نماز پڑھنے کا حق ادا کرتے ہیں, نماز ویسے پڑھتے ہیں جیسے کہ پڑھنی چاہیے, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. الذین ہم فی صلاتہم خاشعون, مومن وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع سے نماز پڑھتے ہیں, نماز ادا کرتے ہیں, مکمل خشوع طاری ہو جاتا ہے. وہ اس دنیا میں ہوتے ہی نہیں. بعض سلف فرماتے ہیں, بعض سلف کسی نے سوال کیا کہ حکمت کیا, ہم یہ کیوں کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ نماز سے جب ہم فارغ ہو جاتے ہیں؟ کہتے ہیں حقیقتاً ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو اس جگہ پہ نہیں ہوتے جہاں پر ہم موجود ہوتے ہیں, ہم کہیں اور ہوتے ہیں, اپنے رب سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں. قسمت الصلاۃ بین وبین عبد نصفین سے مسلم کی روایت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قدسی میں, تو ہم سلام اس لیے پھیرتے ہیں اب ہم واپس آ گئے ہیں, اور جب انسان جو واپس آتا ہے اور لوگوں سے ملتا ہے تو سب سے پہلے کیا کہتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ دائیں طرف, السلام علیکم ورحمۃ اللہ بائیں طرف. یہ نماز میں خشوع اور خضوع ہے, گویا کہ آپ یہ سمجھیں کہ میں اس جگہ پر ہوں ہی نہیں. فرض نماز پہلی جماعت پہلی صف میں پڑھنا یہ اللہ تعالیٰ کا خاص انعام ہے. واللہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بعض لوگ نماز سے پیچھے رہتے ہیں, یہ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ان کو پیچھے ہی کر دے. نماز تو پڑھتے ہیں لیکن دیر سے آتے ہیں, عادت بن چکی ہے, ارے ابھی اذان ہوئی ہے, ابھی وقت ہے, ابھی اقامت ہوگی, پھر جائیں گے. مولوی تو کھینچتا رہا نماز کو, چلے جائیں گے. ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بعض لوگ نماز میں پیچھے رہتے ہیں, پیچھے رہتے ہیں کہیں یہ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کو پیچھے ہی کر دے, یعنی توفیق ہی نہ دے نماز پڑھنے کی. نعوذ باللہ من الخذلان. سیدنا سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ سے ثابت ہے کہ انہوں نے 40 سال نماز پڑھتے وقت کسی کی پیٹھ نہیں دیکھی. 40 سال یعنی پہلی صف میں نماز پڑھتے ہیں, 5 وقت کی نماز پہلی صف میں پڑھنا. کوئی عذر شرعی تو الگ بات ہے, بیمار ہو گئے, بشر ہے, تقاضے بشریت کا نہیں پڑھ سکے, نہ آ سکے مسجد میں, لیکن جب اللہ کے گھر میں آنے کی ہمت ہوئی تو ایک قدم پیچھے نہیں رہے, پہلے صف میں ہی نماز پڑھی. اپنا محاسبہ کرتے ہیں, ایک دن میں 5 نمازیں, 5 میں سے کتنی پہلے صف میں پڑھتے ہیں؟ خشوع کے تعلق سے صلاۃ الليل میں دیکھیں آپ, اس زمانے میں کیونکہ ایئر کنڈیشن نہیں تھے, پنکھے بھی نہیں تھے, بجلی نہیں تھی, تو لوگ چھتوں میں سویا کرتے تھے, اور چھتیں بھی قریب تھیں, گھر بھی بڑی بلڈنگز نہیں تھے, چھوٹے مختصر سے گھر تھے ان کے. تو ایک بچہ اپنے باپ سے کہتا ہے بابا یہاں پر ایک کھمبا تھا, آج نظر نہیں آ رہا, چھت پہ کھمبا ہوا کرتا تھا پڑوسی کے چھت پہ, بابا یہاں پہ کھمبا وہ کرتا، آج یہ کھمبا نظر نہیں آ رہا. کہتے بیٹا وہ کھمبا نہیں تھا، وہ ہمارا پڑوسی تھا، آج صبح نماز جنازہ پڑھ کے آئے ہیں اس کی. سارے افراد کھمبا تھا، جانتے ہیں کیا ہے؟ طول القیام، نماز پڑھتے رہتے رات کو اپنے رب کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے. ہمارا کیا حال ہے؟ علم رحم اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے لیے محض اپنے رحم و کرم سے، اپنے فضل و کرم سے ہمیں انہی میں شامل کر دیں. دوسری نصیحت، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ولا تکلم بکلام تعتذر منه غدا، کبھی کوئی ایسی بات مت کرنا جس سے تمہیں ندامت ہو اور پھر کل تمہیں معافی بھی مانگنی پڑے. ہماری زبان کہاں رکتی ہے؟ چھوٹا سا گوشت کا ٹکڑا ہے، بڑے کمال کا ٹکڑا ہے. ہاتھ تھک جاتے ہیں، پاؤں تھک جاتے ہیں، زبان نہیں تھکتی، بولتی رہتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، کوئی بھی قول ایسا نہیں ہے جو درج نہیں ہو رہا. کوئی بھی قول، آہ بھی ہے بھی، اف بھی. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ بستر مرگ پہ ہیں، شدید تکلیف میں ہیں، درد ہے، جسم میں درد ہے، آہ منہ سے نکل گئی. بشر ہیں، درد ہوتے تو آہ کہہ ہی دیتے ہیں. تو ان کے ساتھیوں میں سے، شاگردوں میں سے، دوستوں میں سے، اچھے دوستوں کو دیکھیں، مرد وقت بھی کام آتے ہیں. تو کسی نے کہا، امام صاحب یہ آہ بھی لکھی جا رہی ہے، ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. کہتے امام صاحب سے مرتے وقت تک پھر آہ کسی نے سنی نہیں، وہ آخری آہ تھی ان کی زندگی میں. ڈرتے تھے، نام اعمال میں آہ لکھی ہوئی ہے. آہ کیا لغو ہے؟ کیا ہے آہ میں؟ سبحان اللہ کہہ دیتے، الحمدللہ کہہ دیتے، اللہ اکبر کہہ دیتے، لا الہ الا اللہ کہہ دیتے. فائدہ ہوتا ہے نہ ہوتا ہے؟ آہ میں کیا ملنے والا ہے؟ اف میں کیا ملنے والا ہے؟ درد تو دنیا میں ویسے ملا، اب آخرت میں یہ درد نہ رہا. دنیا کا درد ختم ہو جاتا ہے، لیکن آخرت کا درد ختم نہیں ہونے والا. نعوذ باللہ من القدرہ. لا تکلم بکلام تعتذر منه غدا، کسی کی غیبت کی ہے، چغل خوری کی ہے، تہمت لگائی ہے، بہتان لگایا ہے، برا بلا کہا ہے، حمز و لمز کیا ہے، مذاق اڑایا ہے، ندامت ہوئی، پھر جا کے معافی مانگتے ہیں. جن لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو معافی مانگتے ہیں، اور جو معافی نہیں مانگتے اور کینچی کی طرح زبان چلتی رہتی، ان کا کیا حال ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. ایسی بات مت کرو جس سے تمہیں ندامت ہو اور پھر تمہیں معافی مانگنی پڑے. منع معافی مانگنے سے نہیں ہے، معافی نہیں مانگے مطلب ہے شرعی ہے، غلطی ہوئی تو معافی مانگو، لیکن نصیحت یہ ہے کہ ابتدان غلطی کیوں کرتے ہو؟ تمہیں یہاں پہ ہونا چاہیے، یہ نبوی نصیحت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. انسان کامل کیسے ہوتے ہیں وہ نصیحت ہے. اچھے، صرف اچھے نہیں بلکہ بہترین انسان مسلمان کیسے ہوتے ہیں، ان کے لیے نصیحت ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کوئی شخص اپنی زبان سے ایک کلمہ نکالتا ہے، وہ کلمہ، وہ لفظ اسے جہنم کی تہ تک پہنچا دیتا ہے. سبعین خریفاً، 70 سال کے فاصلے پر اسے پہنچا دیتا ہے ایک لفظ جہنم کی تہ تک، ایک لفظ. ہم ایک دن میں لاکھوں الفاظ بولتے ہیں، کم سے کم، کبھی گنا ہے ہم نے؟ نہیں گنا. گنتی ہو رہی، فکر نہ کریں آپ، واللہ ایک ایک لفظ کی گنتی ہو رہی ہے اور حساب ہم نے دینا ہے. آج ہم ریال روپے درہم دینار کی گنتی کرتے ہیں اور کل نام اعمال میں ہمارا ایک ایک لفظ موجود ہوگا جو ہم نے کہا ہے. ان میں سے کتنے لفظ ہیں جو ہمیں جنت کی طرف لے کے جاتے ہیں اور کتنے لفظ ہیں جو جہنم کی طرف لے کے جاتے ہیں؟ جہنم کی تہت دور کی بات ہے. کبھی سوچا ہے ہم نے؟ کبھی بولنے سے پہلے تولا ہے ہم نے؟ بعض لوگ بعض لوگوں کے کان اور زبان ملے ہوئے ہیں, عجیب سا کنیکشن ہے. یوں کان میں بات آئی ہے سیدھا زبان پہ چلی آئی ہے بغیر تحقیق کے بغیر کسی پوچھنے کے. اور بعض لوگ احادیث موضوع ضعیف احادیث جو بے بنیاد ہیں سنی ہے فوراً بتا دی ہے, کسی نے میسج کیا ہے کاپی پیسٹ کر دیا ہے. یار تحقیق تو کرو, نہ کوئی حوالہ ہے. یہ کسی نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان, ہو سکتا ہے نہ ہو. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے میرے طرف جھوٹی بات منسوب کی اپنی ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. جھوٹی بات منسوب کرنے کا جرم کیوں لیتے ہو؟ خیر چاہتے ہو تو خیر کا راستہ اپناؤ نا. اور اگر کسی سے غلطی ہو جائے اور وہ زبان درازی کر بیٹھے, غلطی ہو جائے تو معافی مانگ لو. معافی سے منع نہیں کیا جا رہا ہے, زبان درازی سے منع کیا جا رہا ہے, زبان کے غلط استعمال سے منع کیا جا رہا ہے. یہ نصیحت ہے, لا تکلم بکلام تعتذر منه غدا. اور سب سے بدترین وہ لوگ ہیں جو اپنے والدین کے سامنے زبان درازی کرتے ہیں. لا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. کتنی مرتبہ آیت ہم نے پڑھی ہے اللہ کے لیے مجھے بتائے, کتنی مرتبہ ختم کیے ہم نے قرآن مجید کے, اس آیت کو بار بار پڑھا ہے. اف تک نہیں کہہ سکتے. اف زبان سے بھی ہوتا ہے, اف آنکھوں سے بھی ہوتا ہے, اف گالوں سے بھی ہوتا ہے, اف چہرے سے بھی ہوتا ہے, اف اس ہاتھ کی حرکت سے بھی ہوتا ہے, ناگواری سے ہوتا ہے. چہرے کی رنگت سے بھی اف ہو جاتا ہے. ہم اف تک نہیں کہہ سکتے. یہ اف لکھا جاتا ہے جب والدین کے حق میں لکھا جاتا ہے تو پھر یہ عام اف نہیں ہوتا. یہ یاد رکھنا. اور اس سے بدترین وہ لوگ ہیں, ان سے بدترین لوگ بھی ہیں جو بدعت کرتے ہیں. اللہ تعالی عبادت تو کرتے ہیں, ذکر تو کرتے ہیں, بدعتی الفاظوں سے ذکر کرتے ہیں, ایسے اذکار نئے نئے ایجاد کرتے ہیں. ما انزل اللہ بها من سلطان, جس کو کوئی دلیل نہیں ہے, نہ تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی ہے. افضل الذکر لا الہ الا اللہ, افضل الدعاء الحمد للہ. یہ اذکار ہیں, تسبیح ہے, تحلیل ہے, تحمید ہے, درود پڑھنا, یہ اذکار ہے. اب اللہ کا ذکر کہاں سے آ گیا ہے؟ ہو 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 اللہ ہو اللہ ہو, یہ کہاں سے آیا ہے؟ اللہ کے لیے مجھے بتائے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد, من عمل عملا من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. دین میں نئی چیز ایجاد کرنا بدعت ہے, مردود ہے, وہ شخص مردود ہے, اس کو وہ بدعت. عمل تھا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا, ذکر کرتے تھے اللہ تعالیٰ کا, صحابہ کرام نے ذکر کیا, تابعین نے ذکر کیا. اللہ کے لیے مجھے بتائیں کوئی ذکر جانتے ہیں؟ کوئی فاروق ذکر آپ نے سنا ہے؟ کوئی عثمان ذکر سنا ہے؟ کوئی علوی ذکر سنا ہے؟ کوئی صدیق ذکر سنا ہے؟ وہ کیوں نہیں ایجاد کرتے تھے؟ کیونکہ سنت کافی تھی ان کے لیے. آج بدعت کافی نہیں ہوتی, روزانہ نئی بدعتیں ایجاد کی جاتی ہیں. اور ان سے بدترین لوگ وہ ہیں, ان سے بدترین بھی ہیں. سب سے بدترین زبان وہ ہے جو شرک کرتی ہے. اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں, یا اللہ میری مدد فرما بھی کہتے ہیں, لیکن اس سے زیادہ یا رسول اللہ میری مدد فرما, یا غوث میری مدد فرما، یا علی میری مدد فرما، کوئی حسین کو پکارتا ہے، کوئی پاک پتن والے کو پکارتا ہے، کوئی اجمیر والے کو پکارتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدعاء هو العبادة، دعا ہی عبادت ہے. دعا ہم اپنے رب سے مانگتے ہیں، زبان سے مانگتے ہیں. تیسری نصیحت، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں واجمع الیاس مما فی ایدی الناس، اور مایوسی کو جمع کر لو جو کچھ لوگوں کے ہاتھوں میں ہے، اس سے جو کچھ لوگوں کے ہاتھوں میں ہے وہ ان کا ہے، وہ ہمارا نہیں ہے، وہ میرا نہیں ہے، وہ آپ کے لیے اسی کا ہے. اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ رزق کو بانٹ دیا ہے. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، اللہ کی قسم جو رزق اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے آپ کے لیے میرے لیے، اس سے ایک ذرہ برابر کم یا زیادہ ہو نہیں سکتا. ساری دنیا مل جائے اللہ کی قسم، اس میں سے ایک ذرہ برابر نہ زیادتی ہو سکتی ہے نہ کمی ہو سکتی ہے. کیوں؟ ان اللہ، اللہ ہے کوئی اور نہیں، یقیناً اللہ ہے، ہوا وہی ہے، الرزاق رازق نہیں فرمایا، رزاق فرمائے جو بار بار رزق دیتا ہے. ذو القوۃ المتین، قوۃ المتین کو دونوں کو جوڑ دیا ہے. آپ کو دنیا کے طاقتور ہے تو آئے کم زیادہ کر کے دکھائے، وہ قوی اور متین ہے جل شانہ. جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں دیا اس کے پیچھے کیوں دوڑتے ہیں؟ لوگوں کی ہاتھوں کی طرف دیکھتے رہتے ہیں، ارے اس کے پاس اتنا دولت ہے، اتنا مال ہے، اور میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کاش میرے پاس ہوتا. ذلیل ہوتے ہیں لوگوں کے سامنے، ذلت کا راستہ اختیار کرتے ہیں. دینار اور درہم اور روپے کے غلام ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں نا، عبد درہم عبد دینار. اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے. قناعت کیوں نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کا شکر کیوں نہیں؟ لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، تم شکر کرنے والے بنو میں تمہیں اور بھی زیادہ عطا فرماؤں گا، میں دینے والا ہوں. اور جب وہ دیتا ہے تو پھر بے حساب دیتا ہے. واللہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ ہماری خیر زیادہ مارو دولت میں ہے یا کم میں ہے، وہ بہتر جانتے، وہ ہمارا خالق اور مالک ہے. اپنے بچوں کے ساتھ دیکھ لیں آپ، آپ بعض بچوں کو جب خرچ دیتے ہیں تھوڑا زیادہ دیتے، بعض کو کم دیتے ہیں، اس لیے نہیں کہ اپنا انصافی کریں، اس لیے آپ کو پتہ ہے کہ اس نے فضول خرچی کرنی ہے، اس نے نافرمانی والی چیزیں لینی ہیں، تو اس کو نہیں دیتے ہو، اس بچوں کو دیتے ہو. کیوں دیتے ہو اسے؟ اس لیے کوئی سمجھدار، اسے پتہ ہے کہ اس بچے نے اسے ٹھیک طریقے سے اسے خرچ کرنا ہے. سبحان اللہ، رزق کی تنگی عیب نہیں ہے، ادھار مانگنا عیب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں دو دو مہینے چولہا نہیں جلا کرتا تھا، عیب ہے؟ سید المرسلین ہے صلی اللہ علیہ وسلم، سید ولد آدم، ادھار لیتے تھے یہودی سے بھی ادھار، یا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو تنگ زندگی عیب نہیں ہے، جب اللہ تعالیٰ یہی میرے مقدر میں لکھا ہے تو الحمدللہ علی کل حال. محنت کریں، جد و جہد کریں، قدم بڑھائیں، یعنی کہ بس میں فقیر ہوں تو بس زکوٰۃ پہ گزارا کروں، کیونکہ میں اور کچھ کما نہیں سکتا، میری قسمت میں فقیری لکھ دی گئی ہے تو میں کچھ کام ہی نہ کروں، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری ہے. القنوط من رحمت اللہ، اور اللہ تعالیٰ پھر یہی راستہ آسانی کر دیتا ہے، رہو تم فقیری مرو تو، یہی تمہارا زندگی ہے، تم ایسے ہی رہو گے. گھر سے نکلو، محنت کرو، حلال کمائی کے لیے قدم بڑھاؤ، اور دیکھیں کیسے اللہ تعالیٰ آسانی کرتا ہے. آپ کی مقدر میں جو لکھا ہے وہ مل کے رہے گا، اور اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک کہ ہم اپنا رزق مکمل نہیں کر لیتے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مت دیکھو لوگوں کی ہاتھوں کی طرف، اپنے اعمال کی طرف دیکھیں. ہمارے اعمال کیا ہیں؟ یہ مال، یہ دولت، یہ فیکٹریاں، یہ سارے کے ساری دنیا یہیں پر چھوڑ کے جائیں گے، ہمارے ساتھ ہمارے عمل ہی جائیں گے، وہ اعمال کیسے ہیں؟ عمل وہ ساتھی ہے، ہم نے دنیا میں اسے نہیں چھوڑا، آخرت میں وہ ہمیں نہیں چھوڑے گا. عمل نہیں چھوڑنے والے ہم. دنیا میں ہم نہیں چھوڑتے, اپنی مرضی سے عمل کرتے, توفیق اللہ تعالیٰ دیتا ہے. مرنے کے بعد قبر میں یہ عمل ہمارے ساتھ ہوتا ہے, میدان محشر میں ہمارے ساتھ ہوتا ہے, حوض کوثر پر ہمارے ساتھ ہوتا ہے, حساب کتاب وقت ہمارے ساتھ ہوتا ہے, پل صراط پر ہمارے ساتھ ہوتا ہے. اچھا ہے تو جنت کی طرف ہمارا ساتھ رہے گا, برا ہے تو جہنم میں لے کے جائے گا. مت دیکھو لوگوں کے ہاتھوں کی طرف. یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصر سی اور جامع نصیحت تھی. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, سلف صالحین کے روشن منہج کو سمجھنے کی, اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں نصیحت حاصل کرنے والا, نصیحت دینے والا بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے شامل کر دے جو نصیحت کو سنتے ہیں, جو اچھی بات کو سنتے ہیں, اسے قبول کرتے ہیں, اس پہ عمل بھی کرتے ہیں. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. سوال سے پہلے, آپ کے سوال سے پہلے ایک وضاحت کر دوں. میں ایک مرتبہ میں نے یہ کہا تھا کہ 6 شوال کے روزے کے تعلق میں بات کر رہا تھا, تو کسی ساتھی کا یہ سوال تھا کہ 6 شوال کے روزے اور ایام بیض, یعنی 13 تاریخ, 14 تاریخ, 15 تاریخ عربی مہینے کی, کیا دونوں کو ایک نیت کے ساتھ, یعنی ایک عمر روزے کہے, دونوں نیت کر کے ہم یہ روزے رکھ سکتے ہیں؟ تو میں نے کہا کوئی حرج نہیں, آپ رکھ سکتے ہیں. تو ایک ساتھی نے یہ کہا کہ شیخ صالح فوزان کا یہ فتویٰ ہے کہ دونوں آپ ایک ساتھ نہ رکھیں. تو میں نے کہا میں تحقیق کروں گا, دیکھوں گا, اگر شیخ صاحب کا یہ قول ہے تو پھر میں اپنے قول سے رجوع کرتا ہوں, میرا قول غلط ہے. اور کیونکہ وہ امام ہیں شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ, ان کا قول صحیح ہے. کیونکہ مجھے اس وقت یہی یاد تھا, شیخ عثیمین کا یہی فتویٰ مجھے ذہن میں تھا, مجھے حوالہ یاد نہیں تھا. الغرض میں نے دوبارہ دیکھا اس مسئلے کو, اور شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کا یہی فتویٰ ہے کہ آپ رکھ سکتے ہیں دونوں دن جو ہے, یعنی جو ایام بیض ہیں, یہ ان 3 دنوں کی نیت بھی کر سکتے ہیں, اور 6 شوال کے روزے بھی ان دنوں میں آپ رکھ سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کو اجر ثواب مل جائے گا, تو کوئی حرج نہیں ہے. پھر شیخ صالح فوزان نے کیوں منع فرمایا؟ شیخ صالح فوزان یہ منع نہیں فرمایا کہ اگر ایک عمل میں روزے کا عمل دونوں نیت جمع کر دیں تو پھر آپ کا یہ روزہ نہ 6 شوال کے ہوگا اور نہ ہی ایام بیض کا ہوگا, یہ نہیں فرمایا انہوں نے. کچھ اور بات انہیں منع فرمایا ہے, فتویٰ موجود ہے. انہیں یہ فرمایا کہ لا یجمع بینہما, دونوں کو جمع مت کرے. یہ نہیں فرمایا کہ جائز نہیں ہے, اور دونوں اقوال میں فرق ہے. اگر فرماتے جائز نہیں تو الگ بات ہے, کیونکہ جائز ہے, جائز تو ہے, تو منع کیوں فرمایا؟ منع اس لیے فرمایا, اس کی جو تفصیل ہے فضلۃ الشیخ العلامہ الشیخ سلیمان الرحیلی حفظہ اللہ نے کی ہے. فرماتے ہیں کہ کیا, یعنی یہ تو جائز ہے کہ آپ 6 شوال کے روزے ایام بیض کے ساتھ رکھ سکتے ہیں, لیکن کیا سوال یہ ہے, کیا دونوں کا جو اجر مترتب ہے کہ جسے رمضان کے روزے رکھے اور 6 شوال کے روزے اس کے بعد رکھے تو پورے سال کے روزے لکھ دیے جائیں گے, اور جس نے ہر مہینے 3 روزے رکھے 12 مہینے میں کتنے ہو جائیں گے؟ 36, 10 پہ زیادہ 10 گنا نیکی, پورا سال ہوا کہ نہیں, گویا کہ 2 سال کے روزے ہو گئے کہ نہیں. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں جس کی عادت ہے کہ وہ ہر مہینے میں 3 روزے رکھتا ہے, وہ شخص 6 شوال کے ساتھ جمع نہ کرے تاکہ اس کو 2 سال کا اجر مل جائے. سبحان اللہ. اور جس کی عادت نہیں ہے وہ 6 شوال کے روزے ایام بیض میں رکھ سکتا ہے, اور اس کو اجر ایام بیض کا بھی ملے گا, اور 6 شوال کے روزے بھی اس کے ہو جائیں گے. لیکن اگر وہ 6 شوال کے روزے بھی رکھتے یہ سال, اس سال کا اجر تو لے گیا, رمضان کے پورے روزے رکھے اور 6 شوال کے روزے رکھ لیے, لیکن اس کی یہ بھی عادت ہے کہ وہ ہر مہینے 3 روزے رکھتا ہے ایام بیض کے, تو اپنے آپ کو کس خیر سے کیوں محروم کرتا ہے کہ اس کے پورے سال کے روزے لکھ جائیں گے سوائے 3 دن کے, تو پورے سال کے روزے نہ ہوئے نا, بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو شیخ صالح الفوزان نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ جمع مت کرے، وہ خیر کی طرف رغبت دے رہے ہیں کہ آپ 6 روزے الگ رکھیں شوال کے، 3 روزے الگ رکھیں 13, 14, 15 طریقے شوال کے، واللہ اعلم. بالکل سوموار اور جمعرات کے روزہ جو ہے اگر آپ رکھیں شوال میں تو 6 شوال کے بھی ہوں گے اور جمعرات اور سوموار کے جو اجر وہ بھی آپ پالیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے پسند ہے کہ میرا عمل جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے میں روزہ کی حالت میں ہوں، اور سوموار جمعرات کو اعمال اللہ تعالیٰ بارگاہ میں پہنچتے ہیں. بھائی کا یہ سوال ہے جو مجھے سمجھ میں آیا ہے، مجھے میری تصحیح کر دینا غلط ہے، تو کہتے ایک دوست ہے ہمارے، ان کی نکاح ہو چکا ہے ابھی رخصتی نہیں ہوئی، اب وہ جا رہے ہیں ان کو واپس لینے کے لیے، کیا وہ ان کے گھر میں جا سکتے ہیں رخصتی سے پہلے؟ ان سے کہاں لانے کے لیے؟ اپنے گھر میں لانے کے لیے. کیا وہ اپنی وائف کو اپنے گھر میں لے کے آ سکتے ہیں بغیر رخصتی کے؟ کیا مطلب ہے؟
یعنی
نکاح ہو گیا ہے، نکاح ہو گیا ہے، رخصتی سے پہلے وہ اپنی بیوی کو اپنے گھر میں لے کے جانا چاہتا ہے، رخصتی تو ہو گئی نا، پھر رخصتی کے بعد میں کیا ہونے والی ہے؟ رخصتی کے لیے وہ خود نہ جائے، اپنے گھر میں رہے، لڑکی کے ماں باپ اسے وہاں پہ لے کے آئیں گے، یوں رخصتی ہوتی ہے؟
ایسا کچھ
نہ تو آپ کو پتا سوال کرنا، مجھے پتا ہے سوال کا، لیکن سمجھ میں کچھ بیچ میں آ گیا ہے. سمجھ یہ آئی ہے کہ کیا کوئی شخص اگر کسی لڑکی سے نکاح کر لیتا ہے اور رخصتی نہیں ہوتی ہے، کیا اس سے مل سکتا ہے؟ ہاں مل سکتا ہے اسے، وہ اس کی بیوی ہے، جماع بھی ہو سکتا ہے، وہ اس کی بیوی ہے، رخصتی ابھی نہیں ہوئی ہے کسی وجہ سے، وہ سعودی عرب میں ہے، رخصتی نہ ہو سکی، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، تو رخصتی سے پہلے اس کے احکام وہی ہے جو رخصتی کے بعد کے احکام ہیں. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ بعض لوگ یوں کرتے ہیں، رخصتی میں دیر ہو جاتی ہے اور کافی مسئلے ہو جاتے ہیں، تو رخصتی فوراً کر لے، نکاح ہوا ہے، اگر کوئی مجبوری ہے کسی چیز کی تو الگ بات ہے، کوئی مجبوری نہیں ہے تو اس کو طول مت دیں. فیملی میں جھگڑے رخصتی سے پہلے شروع ہو جاتے ہیں اور رخصتی سے پہلے طلاق ہو جاتی ہے، بعض ایسے بھی مسائل سامنے آئے ہیں، اس لیے زیادہ طول مت دیں. میاں بیوی کا حق ہے کہ وہ ملے اور ایک ساتھ رہیں، یہی زندگی ہے، مودتن و رحمت تب تک نہیں ہوگا جب تک میاں بیوی ایک ساتھ نہیں رہیں گے، یہ ان کا حق ہے، ان کو ملنے دیں. دنیا کے مسائل، دنیا کی مجبوریاں ختم نہیں ہونے والی، بچہ کما رہا ہے ابھی، پیروں پر کھڑا نہیں تھا پھر نکاح کیوں کیا ہے؟ نکاح کیا تو اس کو حق ہے، دو اس کو نا، یہ کون سی بات ہے؟ پیروں پہ نہیں کھڑا ہوا، پیروں پہ کھڑا ہونا بھی چاہیے، نکاح پہ پہلے ہونا چاہیے، رخصتی بھی نہیں ہونی چاہیے، مرضی بھی ہماری چلے گی. اب وہ ملنا چاہتے، نہیں بھی ملنے دیتے، ملنے بھی دیتے، رخصتی بھی نہیں کرنے دیتے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کون سی زندگی ہے بھائی؟ آسانی پیدا کرے، اپنے بچوں پر رحم کرے، نکاح ہو گیا ہے رخصتی کر دو، رزق اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اور ابھی انشاءاللہ نکاح کی ہم بات کر رہے ہیں، آج آپ سنیں گے کہ فقیر بھی نکاح کر لے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا. اور ایک صحابی کو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نکاح کر لو اگر تمہارے پاس لوہے کی رنگ کیوں نہ ہو، لوہے کی انگوٹھی کیوں نہ ہو، نہیں ہو تب بھی نکاح کرنے کا حکم دیا ہے. قرآن مجید کی چند صورتوں کو سکھانے کی عوض میں، یعنی مہر کی صورت میں دے دیں نکاح کر لو. جس کے پاس ایک ریال، ایک دینار درہم نہیں تھا، صرف قرآن مجید کا حافظ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ پہلے جا کے پیروں پہ کھڑے ہو جاؤ، کماؤ، پھر نکاح کرو. کیا مطلب ہے؟ بس ایسے ہی شادی کر دیں، پھر کہاں سے کھائیں، کہاں سے پیئیں، کرایہ کہاں سے دیں گے، یہ کہاں سے کریں، وہ کہاں سے کریں گے؟ آج ہماری بچوں کی، جب بچوں کو چھوڑیں، بچیوں کی عمریں 40 سال کے قریب ہونے والی ہیں، ان کی ازدواج زندگی کے 10 سال باقی رہ گئے ہیں، عورت کی ازدواج زندگی کے 50 سال ہوتے ہیں بس، اس کے بعد 50 سال کے بعد وہ بیوی تو ہوتی ہے صرف نام کی، صرف 10 سال کے وقت، 40 سال کی عمر میں، بعض اس سے بھی زیادہ ہے یا تھوڑا سا کم ہے. 30 سال تو اب روٹین ہو گئی ہے نا، لڑکی 30 سال کی ہوگی شادی ہوگی، 30 سال کی لڑکی شادی کرے گی. ابھی وہ پڑھ رہی ہے، ابھی اس نے بیچلر کیا ہے، اب وہ ماسٹر کر رہی ہے، ابھی اس نے پی ایچ ڈی بھی کرنی ہے. پی ایچ ڈی کے بعد رشتہ دیکھیں گے، پھر رشتہ ڈھونڈیں گے، ایک رشتہ آیا وہ ٹھیک نہیں، وہ اس کی تعلیم ذرا کم ہے، اور رشتہ آیا ہے اس کی شکل ٹھیک نہیں ہے، اور رشتہ آیا ہے اس کی فیملی ٹھیک نہیں ہے، اور رشتہ آیا ہے اس کے پیسے اس کے پاس نہیں ہے، اور رشتہ ہے اس کی نوکری ٹھیک نہیں ہے. 10 رشتے ریجیکٹ کرنے کے بعد عمر 35-40 کے قریب ہو گئی، اب کیا کریں، اب شادی کر ہی ڈالو، اور کوئی راستہ نہیں ہے، دوسری بیوی بنا دو، کچھ بنا دو، اب نکالو گھر سے اسے. اس بچی کے کیا قصور ہے؟ وہ شرم کے مارے اپنے باپ کو نہیں کہہ پا رہی اللہ کے لیے مجھے شادی کر لو، اب مجھ سے صبر نہیں ہوتا، وہ نہیں کہہ پا رہی، اسے شرم آتی ہے. لیکن شرم ہمیں نہیں آتی، ہم اپنا نام روشن کرنے کے لیے، میرے بیٹی نے پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے، پتہ ہے آپ کو، باپ کا نام روشن کر رہی ہے بیٹی، اور بیچاری اپنی زندگی کی خوبصورتی سے محروم ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری بیٹوں کی، ہماری بیٹیوں کی بڑے آسانی کے ساتھ اچھے نیک اللہ تعالیٰ ڈرنے والے گھرانوں میں شادی کر لیں. واللہ اعلم. دوسرا درس.